الله 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 الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوال ہے کہ کہا جاتا ہے احدیت عرش کا دروازہ ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ سالک المجدودی کے بعد عرشی منازل شروع ہوتے ہیں، یہ آپس میں بات مکس سی ہو جاتی ہے. صدیاں گزری کہ اور گزرنے والی ان صدیوں میں بہت کم عرشی منازل کا یا عرش کا تذکرہ آیا. آپ متقدمین کی بڑی مارکت وغیرہ تصانیف جو اس موضوع پہ تصوف پہ ہیں ان کا مطالعہ فرمائیے، ان کی سوانح کا مطالعہ فرمائیے، ان کے اشادات کا مطالعہ فرمائیے. تو فنا بقا سے آگے کی بات بہت کم یاد، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ یاد. ایک دفعہ منازل بالا کے جو لوگ تھے، اللہ پاک ان پر رحمت نازل فرمائے، تو بڑے صغیر میں جو کچپن تلاش کیے گئے تو غالباً 11-12 حضرات تھے جو 14 صدیوں میں عرشی منازل تک پہنچے. ان میں یہ چند ہستیاں تو معروف ہیں، جیسے علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، مجددین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور باقی غیر معروف ہیں. لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 14 صدیوں میں 14 بندے نہیں ملتے، 14 سے کم ہیں برے صغیر میں. اور برے صغیر ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک اسلام سے خالی نہیں رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آنا بھی ثابت ہے، اور پھر مسلمانوں کے ابتدائی ایام میں ہندوستان بڑے صغیر فتح ہونا شروع ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی برے صغیر کے شمال سے ہوتے ہوئے اور پہاڑی دروں سے گزرتے ہوئے چین تک گئے. تو یہ نہیں کہ یہاں اسلام بڑی تاخیر سے آیا. تبع تابعین کے بعد یہ منازل بہت کم نصیب ہوئے اور ان کا تذکرہ بہت ہی کم ملتا ہے. اب یہ حکمت الہی ہے کہ اس نے یہ دروازہ کھول دیا. اور ہم آپ جیسا ایک عام آدمی بھی عرشی منازل کی باتیں کرتا ہے, اور یہ فضول سے سوال ہے, کیونکہ ان میں جان نہیں ہے نہ یہ کوئی سوال ہے. کیونکہ اگر اجتماعی طور پر لیا جائے تو زمین سے آگے آسمان کا تذکرہ ملتا ہے, تو کیا زمین اور آسمان کے درمیان کچھ نہیں؟ جب زمین سے بالا کی بات ہوتی ہے تو سیدھی آسمان پر جا کر سکتی ہے, کیونکہ درمیان میں کیا آپ کا خیال ہے؟ فضائے فضا خالی ہے. اسی طرح سات آسمانوں کا تذکرہ ملتا ہے تو سات آسمان کیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ان کے درمیان کچھ نہیں؟ یہ عمومی سی باتیں ہیں. میرے خیال میں آپ کے پاس سوال ہے نہیں تو آپ ایک عام سی بات کو لکھ کے تو اپنا وقت گزار لیتے ہیں کہ چلو یہی لکھ لو. اسی طرح سبع سماوات کے بعد جب شمار کیا جاتا ہے تو منازل عرش کی بات آتی ہے. درمیانی منازل کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو عرش کی, یا جو جس طرح زمین پہ آپ لینڈ مارک لگاتے ہیں کہ ایک یہ لینڈ مارک ہے اگلا وہ لینڈ مارک, تو درمیان میں بھی تو زمین ہوتی ہے. یہ کوئی سوال نہیں ہے, یہ تو ویسے آپ نے لکھ دیا. آپ کے پاس میرے خیال میں آپ کے پاس سوال ہے ہی نہیں, اس لیے کہ آپ کو مفت میں مناسبات مل جاتے ہیں, اس پہ کوئی وقت بھی نہیں لگتا, مجاہدہ بھی نہیں لگتا, کاروبار بھی نہیں چھوڑنا پڑتا, گھر بار بھی نہیں چھوڑنا پڑتا, تو آپ اس پہ اتنی توجہ ہی نہیں فرماتے. اور سب سے بڑی عجیب بات ہے کہ اس موضوع پہ جو کچھ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا اسے کوئی نہیں پڑھتا. میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں یہ سوال کروں کہ کتنے ساتھی ہیں جو دلال سلوک کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا. وہی جو قرآن کے ساتھ رویہ عام مسلمان کا ہے کہ اس کا احترام ہے, ادب ہے, اسے اونچی جگہ پہ رکھ دو, بس وہی بات ہے کہ اس فن کا طالب بھی ہو اور اس پہ وقت بھی لگا رہا اور اس کے بارے معلومات بھی حاصل نہ کرے, پڑھے بھی نہیں, تو کتنی عجیب بات ہے. لیکن ہم نہیں پڑھتے. اسی طرح تب سے اب تک کچھ نہ کچھ اس موضوع پہ لکھا جاتا رہا ہے, تو اکثر سوالات جو آتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو پہلے کئی بار چھپ چکے ہیں, کتابوں میں موجود ہیں, وہ اس لیے بار بار سامنے آتے ہیں کہ لوگ مطالعہ آپ لوگ نہیں کرتے. اور شاید جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں بتانے والا نہیں ہوگا, تو پھر ان کتابوں کو کریز کریز کر پڑا جائے گا اور ان پہ رائے دی جائے گی حق میں, خلاف بحثیں ہوں گی, مذاکرے ہوں گے, باتیں ہوں گی. لیکن اب جب وہ حالات بھی موجود ہیں, وہ افراد بھی موجود ہیں, وہ بات بھی موجود ہے, تو اب انہیں پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو عرفاً یہ چیزیں کہہ دی جاتی ہیں کہ یہ آسمان سے آگے عرش عظیم ہے, اور اگر کسی کو عادیت نصیب ہو گئی تو گویا عرش عظیم کا دروازہ کھل گیا. جو کچھ عرفاً کہا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جو کچھ ایک ایک کر کے گن کے کہا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو منازل عرش جو ہیں وہ سالک المجذوبی کے بات شروع ہوتی ہے اور عادیت بالائے آسمان ہے اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ عادیت عرش عظیم کا دروازہ ہے. یہ باتیں عرفی ہیں, جیسے ہم یہاں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ چاند ہے, لیکن ہمارے اور چاند کے درمیان بھی بے شمار مخلوق ہے, بے شمار فاصلے ہیں, ان میں رہنے بس بچنے والی بہت سی مخلوق ہیں. کہہ دیتے ہیں وہ سورج ہے یا وہ آسمان ہے, اور سورج اور ہمارے درمیان یہ نہیں ہے کہ ہم قدم اٹھائیں گے تو اگلا قدم سورج دے گا. تو یہ عرفن کہہ دیا جاتا ہے, درست آ جاتا ہے کہ منازل بالا کی ابتدا ہو جاتی ہے اور اس عادیت سے نیچے کوئی منزل جو ہے تصوف کی یہ مراقبہ ہے نہیں. نیچے کا جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ ضرور ہے لیکن منزل نہیں. منزل سے اصطلاح تصوف میں مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کیفیت جو آدمی کی فکر اور اس کے حالات کو کردار کو تبدیل کرے اسے منزل کہا جاتا ہے. تو کیونکہ لطائف کے بعد پہلی منزل عادیت ہے جس کا اثر فکر پر, مزاج پر اور کردار پر بھی توحید باری کے یقین کے ساتھ پڑتا ہے, متاثر کرتا ہے کہ واقعی اللہ واحد ہے, لا شریک ہے. اس لیے عادیت کو منزل کہا جاتا ہے, جو درمیانی فاصلہ ہے اسے شمار نہیں کیا جاتا. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص جو توجہ دے کر کسی کو مراتب عادیت کرا دے اور اسے حاصل ہو جائے, اس کے بعد اس سے مزید کسی کرامت کی طلب فضول ہے, ملتا ہے, لیکن یہ سب سے بڑی کرامت ہے. رفتار کو ماپنے تو اعلیٰ سائنس کے پاس روشنی ہے سب سے تیز, اور روشنی کی رفتار سے جو فاصلے ماپے جاتے ہیں انہیں نوری سال کہتے ہیں. کہ فلاں چاند جو ہے یا سورج ہے یا فلاں چیز اتنے نوری سال کے فاصلے پر ہے. روشنی سے روح کی رفتار بہت زیادہ ہے. نوری سالوں سے روح کی رفتار کے حساب سے اگر سال بنائے جائیں تو بہت زیادہ رفتار ہے. تو روح کی رفتار کے حساب سے اگر سال بنائے جائیں تو 36,000 سال کا فاصلہ آسمان تک ہے. اور آسمانوں سے گزر کر عادیت تک 14,000 سال کا فاصلہ ہے روح کی رفتار سے. یہ 50,000 سال کا فاصلہ روح کی رفتار سے بنتا ہے کہ اگر کوئی از خود اللہ اللہ کرتا رہے اور اس کی روح میں قوت پرواز آ جائے, وہ ذکر کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, اس کا عقیدہ درست ہو, عمل درست ہو, از خود بیٹھ کر ذکر کرتا رہے, اس کی روح کو قوت پرواز نصیب ہو جائے, تو 50,000 سال میں وہ آدیت پر پہنچ سکتا ہے اگر اس کی روح رکے نہیں چلتی رہے. تو کوئی اللہ کا بندہ اسے توجہ دے کر ایک آن میں وہاں پہنچا دے اور یہ آسان کام نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ صدیوں میں عرشوں کا عرشی منازل کا اور ان کی کیفیات کا تذکرہ نہیں ملتا. من جانب اللہ ایک توازن قائم رکھا جاتا ہے. ایک وجہ اس میں یہ بھی ہوتی ہے ورنہ وہ لوگ علم میں ذرا تقویٰ میں عمل میں ہر لحاظ سے ہم سے کروڑوں درجہ بہتر. تو اللہ کریم ایک توازن قائم رکھتے ہیں دنیا کی بقا کے لیے کہ پہلے جب بھی ظلمتیں بڑھتی تھیں نبی مبعوث ہو جاتا تھا, ایک توازن ہو جاتا تھا, ایک طرف تاریکی دوسری طرف نور آ گیا, ایک طرف برائی دوسری طرف نیکی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین تھے, آپ کے بعد کوئی نئی نبوت نہیں ہے. تو آپ کے امت کے علماء کو فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم, علماء امت ہی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء اسرائیل کے انبیاء کی مثال ہیں. اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے پے بپے انبیاء آتے تھے اس امت میں وہ فریضہ علماء سر انجام دیں گے. یہ نہیں کہ علماء نبیوں کے برابر ہو گئے شان میں, جو فریضہ ادا کرنے کے لیے انبیاء تشریف لاتے تھے اس امت کے علماء ربانی وہ فریضہ سر انجام دیں گے. تو اس اعتبار سے یہ منازل بھی غالباً عام ہوتی رہتی ہیں اور یہ زمانہ شاید بہت ہی ظلمت کا زمانہ ہے کہ اس میں منازل عرش تک عام ہو گئی ہیں. اس کی اپنی عطا ہے اور اس کی اپنے پروگرام ہیں, وہ خود بہتر جانتا ہے. اور اسی ضمن میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ شروع میں جب ہم یہ روایات پڑھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو باقی رکھا گیا تو سوال ذہن میں آتا تھا لیکن سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اگر نبی کی ضرورت باقی رہ گئی تو اللہ نبی پیدا کر سکتا ہے اور ضرورت باقی نہیں رہی حضور کی بعثت سے تو پھر نبی کو باقی رکھنے میں کیا حکمت ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ضرورت ہی نہیں ہے تو باقی رکھنے کا مقصد کیا ہے, اور اگر ضرورت ہے تو اللہ کو کون روکتا ہے پیدا کر سکتا ہے. اور پھر جب میدان عمل میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ توازن برقرار رکھنے کے لیے جب برائی بڑھتی ہے تو اسے روکنے کے لیے وہ قوت درکار ہوتی ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فیوضات جنہیں کہا جاتا ہے, جو برکات طلب اثر سے نصیب ہوتی ہیں. اور جوں جوں ظلمت بڑھتی ہے اس پائے کے مراقبات اہل اللہ کو نصیب ہوتے ہیں, اتنی قوتیں دی جاتی ہیں کہ جو اس اندھیرے میں ایک راستہ روشن رہے اور چلنے والوں کو راہ ملتی رہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی تلاش کرنے والا تو ہو لیکن دنیا میں کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو یا راستہ دکھائی نہ دے. تو پھر سمجھ آئی کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ظلمت اتنی بڑھ جائے گی کہ ولی کے انوارات کی روشنی شاید ناکافی ہو یا شب دیجور میں ایک جگنو ثابت ہو. تو وہ وقت نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا کہ وہ حضور کے تو امتی شروع سے ہیں ہی, سارے نبی بھی امتی ہیں, زمین پہ تشریف لا کر اسی دین کی ترویج کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو عطا فرمایا. لیکن نبی کی قوت سے کریں گے. ان کی قوت جو ہوگی نور جو ہوگا وہ نور نبوت ہوگا. اتنی ظلمت ہوگی کہ اس میں راستہ دکھانے کے لیے نور نبوت کی براہ راست ضرورت پڑے گی. تو یہ اللہ کا احسان ہے اور اس کا اپنا نظام ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم یہ بلب لگاتے ہیں, ٹیوبیں لگاتے ہیں, یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں کمرے کو روشن کرنے کے لیے, یہ کمرے کو تب روشن کر رہی ہیں کہ اپنی تاریں جو ہیں ان کا تعلق جو بجلی کے ساتھ جوڑتی ہیں وہ مضبوط ہیں اور وہ محفوظ ہیں. اگر وہ کہیں سے ننگی ہو جائیں یا تار کمزور پڑ جائے, آدھی رہ جائے, کچھ حصے اس کے ٹوٹ جائیں, تو شاید یہ اس قابل بھی نہ رہے کہ پتہ چلے کہ وہاں کوئی لائٹ بھی یا دوسرے کو روشنی کیا دے گی. اللہ کا کرم تو بے پناہ ہے, لیکن اسی بتی کی مثال لے کر ہم اپنا اندازہ کریں کہ اگر ہمیں یہ روشنی پھیلانے کی توفیق اللہ نے دی ہے اور اتنی جرات دی ہے کہ ہم عرشی منازل کو زیر بحث لائیں, تو یہ ہمارے وجود یا ہماری تربیت یا ہمارے علم یا ہمارے عمل کی روشنی کہاں تک راستہ اجاگر کر رہی ہے؟ تو اس میں تو دیکھا جائے تو ہمارا عالم تو یہ ہے کہ جیسے آپ بتی لگا دیں اور اس میں یہی شکایت بڑھتی رہی کہ آج یہ تار ٹوٹ گئی, آج وہ کمزور ہے, آج یہاں ٹیپ لگانی ہے, آج اسے جوڑنا ہے, یہ لٹک گئی ہے, یہ ٹوٹ رہی ہے. تو ہم ساری زندگی مر کے اپنے آپ کو ہی سنبھالتے رہتے ہیں. وہ جسے ری اٹھا نہیں جاتا, جی مجھے ذکر چھوٹ جاتا ہے, جی مجھے یاد نہیں رہتا, جی مجھے یہ نہیں ہوتا. یعنی جن کے ذمہ تھا کہ وہ روئے زمین پر ایک روشن راستہ ظاہر کریں, وہ خود نیند سے ہی فارغ نہیں ہے, اپنے جو ان کے دنیاوی مشاغل ہیں ان سے ہی فارغ نہیں ہے, حلال کھانے کی پرواہ نہیں ہے, حرام. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے سادہ ہیں کہ مجھ سے تصدیق چاہتے ہیں. اب کل پرسوں بھی ایک ساتھی کا تھا, جی بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو میں سپین میں ہوں اور ملازمت پہ نہیں جا سکتا, تو اب تھوڑی سی صحت بہتر ہے تو گراسری سٹور پہ ملازمت ملتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو سارے گراسری سٹوروں پہ خنزیر بھی بکتا ہے, شراب بھی بکتی ہے, تو وہ تو مجبوری ہے, تو میں ملازمت کر لوں. تو میں نے کہا اپنے سینے اپنے کندھے کے ساتھ لگا کر بندوق فائر کرو نا, میرے کندھے کے ساتھ کیوں لگاتے ہو؟ تم نے کیا بچپن سے آج تک یہ نہیں سنا کہ خنزیر کا کاروبار حرام ہے, شراب کا کاروبار حرام ہے؟ نہیں جانتے تو پھر تو مجھ سے پوچھو. تو جانتے ہو تو کیا مجھ سے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ لینا چاہتے ہو؟ یہ حال ہمارا. اب وہ کرنا چاہتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ وہ ذمہ اس کے پڑے, یہ کہہ دے ٹھیک ہے کرو. اور ایسا ہوتا ہے کیونکہ عمومی رواج ہے, میں نے دیکھا ہے مغرب میں لوگوں نے شراب خانے کھول رکھے ہیں مسلمانوں نے اور شراب بیچتے ہیں, لیکن شراب خانوں پہ مغرب میں یہ ہے کہ وہ بیچتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں. بوتل ہے وہ لگا ہوتا ہے ایک ہینڈل سا, اس میں الٹی بوتل رکھ دیتے ہیں, وہ نیچے سے ٹوٹی دوائی تو گلاس بھر گیا, جس نے گلاس پینا پھر, لیکن وہ کھول کر نہیں بیچتے, بوتل جو لے پلاتے نہیں ہیں. تو میں نے پوچھا کہ جب شراب ہی بیچتے ہو تو بوتل بیچ لیتے ہو تو گلاس بیچنے میں کیا حرج ہے؟ وہ جی نہیں, ہمارے حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ کھول کر بیچنا تو حرام ہے, تو تم تو بند بوتل بیچتے ہو, بیچ میں کیا اس کو تم کوئی ذمہ دار ہو, یہ بیچتے رہو. یعنی یہ فتوے ہیں لوگوں کے پاس, اور وہ حضرات بھی ابھی پاکستان میں زندہ ہیں اور بڑے مدعی ہیں بنے ہوئے پیری اور پارسائی کے، تو چونکہ ان کو بھی حصہ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، تو اب کیسا عجیب فتویٰ ہے کہ بھائی بند ہے بوتل، تم اس کے ذمہ دار تو نہیں، اندر کیا ہے، پیک بوتلیں بیچتے رہو، پیٹی بند بیچتے رہو. تو میں نے کہا مجھ سے یہ فتویٰ حاصل نہیں کیا کرو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں حلال میسر نہیں ہے تو یہاں دال روٹی کھا لو، وہاں لینے کیا جاتے. ہم بھی تو انسان ہیں، جاپان سے لے کر امریکہ کے مغرب تک اور چین سے افریقہ تک ساری دنیا میں پھرے ہیں اور واپس یہیں بیٹھے ہیں، یہیں کی دال روٹی اور لسی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں. ہم بھی کسی ملک میں بیٹھ جاتے تو شاید وہاں زیادہ پیسہ بن جاتا یہاں کی نسبت، لیکن اسے کیا کریں گے، وہ قبر میں ساتھ جائے گا. تو کس شریف آدمی نے آپ سے، کیوں آپ مجبور ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے سپین میں رہنے کی، اگر حلال نہیں ملتا تو گھر آ جاؤ، مزدوری کر لو. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں ان باتوں تک رسائی حاصل کی ہے اور ان کی خبر حق تک پہنچائی ہے، اور یا ان کی کیفیات کا کوئی ذرا نصیب کیا، تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کو راستہ دکھائی دے، روشنی ہو، ایک راستہ پیدا ہو اور پتہ چلے. لیکن ہم میں سے اکثریت ان کی ہے کہ جو ساری زندگی اپنے لیے دعائیں کرواتے رہتے ہیں کہ جی مجھ سے شعر ہی اٹھا نہیں جاتا، دعا کر دو، مجھ سے ذکر چھوٹ جاتا ہے، دعا کر دیں، اور مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، دعا کر دیں. کمال ہے، اپنے آپ کو سنبھالا نہیں جا رہا، ایک بلب لگا ہے وہ خود ہی نہیں فٹ ہی نہیں ہو رہا، کبھی ادھر سے ڈھیل ہو گیا تھا، کبھی ادھر سے ڈھیل ہو گیا تھا، روشنی کہاں آئے گی. تو یہ کیفیات جو ہیں یہ بالکل اس طرح سے اللہ کریم عطا فرماتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے روشنی کا اور رائے حق کو واضح کرنے کا سبب بنے، اور دنیوی ظلمتوں، کفر و شرک، برائی بدکاری کی ظلمتیں رائے حق کو الجھا نہ دیں کہ عام مسلمان کے سامنے کوئی راستہ ہی واضح نہ رہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رہنمائی کا کام علماء کا کام تھا، عجیب زمانہ آ گیا کہ علماء خود آپس میں ہی الجھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی متفق کا راستہ نہیں ملتا کہ اس پہ علماء راضی ہیں کہ یہ درست ہے. آئے کریمہ قرآن کی ہوتی ہے، مفاہیم اس کے الگ الگ ہوتے ہیں. اب اگلے دن ایک بہت بڑے عالم جو تھے وہ بدعت کی تعریف کر رہے تھے کہ بدعت کوئی گناہ نہیں ہے، اور دلیل قرآن سے دے رہے تھے، اللہ بدیع السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو نہیں تھے شروع سے بنایا، پہلا بنانے والا ہے، تو سب سے بڑی بدعت جو ہے وہ اللہ نے کی، بدعت کرنا کیا گناہ ہے. اب قرآن کریم کے ساتھ اس طرح کا مذاق اور اس کے معنوں کو اس طرح سے بدلنا، حالانکہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور جانتے ہیں کہ بدعت اصطلاحی اور چیز ہے اور لغوی اور چیز ہے. لغت میں تو بدعت ہر نئے کام کو کہیں گے. آسمان و زمین نہیں تھے، عدم میں تھے، اللہ نے انہیں وجود دیا تو فرمایا بدیع السماوات، شروع سے بنانے والا، پہلی دفعہ بنا، پیدا کرنے والا. اور لغوی بدعت، جسے شریعت میں بدعت کہتے ہیں، اس کا مفہوم کچھ اور ہے. وہ کام ہے جسے حضور نے کرنے کا حکم نہ دیا ہو یا آپ کی تعلیمات میں نہ ہو، جس پر حضور نے نہ یہ فرمایا ہو کہ ایسا کرنا ثواب ہے، اگرچہ وہ مباح بھی ہو، ایک جائز کا. مثلا ہم کھانے پینے پہ پابندی نہیں، اس زمانے میں تو چائے نہیں تھی، اب ہم چائے پیتے ہیں تو کوئی بدعت نہیں ہے، حلال چیزیں ہیں، انہیں ملا کے چائے بن جاتی ہے، مباح ہے، حلال ہے. لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ چائے پینا باعث ثواب ہے اور یہ عبادت سمجھ کر پینی چاہیے، تو عبادت میں داخل ہو کر بدعت بن جائے گی، یہ دین کا حصہ تو نہیں ہے نا. جب اس پہ آپ ثواب کہیں گے تو بدعت اصطلاحی یا شرعی بدعت بن جائے گی کہ جو نبی کریم نے نہیں فرمایا کہ اس طرح کا مشروب پینا ثواب ہے اور آپ نے کہہ دیا ثواب ہے تو ایک دین میں ایک نئی ایجاد ہوگی. تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں لیکن قرآن کریم کا بھی مذاق اڑا رہے تھے, اس لیے کہ ان بدعات میں اور رسومات میں انہیں پیسے ملتے ہیں اور سال میں 6-7 دفعہ وہ ان بدعات پہ اجتماع کرتے ہیں, کبھی 11ویں شریف کا ہو, کبھی بڑے عرس کا ہو, کبھی چھوٹا عرس شریف, بڑا عرس, بڑی 11ویں شریف, چھوٹی 11ویں شریف, 11ویں تو 11ویں ہے, اس میں بڑی کون سی شریف آ گئی اور چھوٹی کون سی شریف آ گئی. تو مختلف بہانے ہیں کہ لوگوں کو جمع کر کے چادر بچھا دو اور نوٹوں کی گٹھ بھی باندھ لو. میں نے ان کو بوریوں میں شام کو نوٹ لے جاتے ان کے بارے سنا ہے کہ شام کو بوریاں بھر کے لے جاتے ہیں, گننے کی فرصت نہیں ہوتی, تو اس کے لیے یہ وہ کرتے رہتے ہیں. تو اب جب ان لوگوں نے وہ راستہ دکھانا تھا وہ بھی اس پہ تاریکیاں پھیلا رہے ہیں, تو یہ سبب ہے کہ اللہ کریم نے مجھ جیسے آپ جیسے لوگوں کو یہ نعمت عطا کی کہ ہم اسے اپنے آپ پہ اس طرح نافذ کریں کہ ہم چلتے پھرتے دین کا نمونہ بن جائیں. ہمارا ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, کوئی چاہے تو اسے کوئی رہنمائی مل سکے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے جاننا شرط ہے, علم شرط ہے. تو یہ جو حضرات نے محنتیں فرمائی اور تصنیفات فرمائی اور دلائل دیے, وضاحتیں فرمائیں, تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کا مطالعہ اگر باقاعدگی سے بندہ مہینے میں 30 صفحے نہیں ہوتے المرشد کے اور ایک مہینے میں روزانہ ایک صفحہ بھی پڑھا جائے تو کچھ تو بات سمجھ آتی رہے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ زور زبردستی شور شرابہ کرنے سے ساتھی خرید تو لیتے ہیں, مطالعہ بہت کم فرماتے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب یہاں بیانات ہوتے ہیں تو بعض دفعہ بڑے خاص موضوع زیر بحث کچھ مخصوص لوگوں کے لیے زیر بحث لائے جاتے ہیں جنہیں میری سمجھ کے مطابق یا میرے علم کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہاں ٹھوکر لگ رہی ہے یا کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں, تو اس موضوع کو زیر بحث لاتا ہوں. اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جن کی خاطر بات کی جاتی ہے وہ تب آتے ہیں جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ساری باتیں جانتے ہیں, سننے کی کیا ضرورت ہے. جن کی خاطر وہ سارا اہتمام کیا جاتا ہے نا, مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. میری نماز جنازہ پڑھائی آ کے غیروں نے, اور مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. تو جن کی خاطر وہ موضوع زیر بحث لائے جاتے وہ وضو فرماتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے, اور پھر دیکھتے دیکھتے منظر سے غائب ہو جاتے بھی دیکھے ہم. تو ہر ساتھی کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ان تصنیفات کو زیر مطالعہ رکھیں, المرشد کو باقاعدگی سے پڑھیں اور اس کے مضامین پہ غور کریں تو یہ چیزیں واضح ہوتی جائیں, پتہ چلتا جائے, اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ کہاں میں, کہاں یہ مقام اللہ اللہ, کہاں ہم اور کہاں منازل عرش کی باتیں اور بحثیں. تو یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ہم پہلوں سے زیادہ بڑے عالم ہیں یا پہلوں سے زیادہ نیک ہو گئے ہیں یا پہلوں سے زیادہ ہم نے کوئی قربانیاں دی ہیں, کچھ بھی نہیں. ضرورت ہے دنیا کی, اس دور کی, اس عہد کی. ظلمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اللہ نے دوسری طرف روشنیاں بڑھا دی ہیں, لیکن اب جن کو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا ان کی ضرورت یہ کہ پہلے تو اپنے یقین کو پختہ کریں, اپنی تاریں کو مضبوط کریں. وہ تاریں اشاعت کرتی رہیں گی تو کیا ہوگا, اپنے یقین کو پختہ کریں اور میدان عمل میں اس یقین سے نکلیں کہ کسی کی اصلاح ہو الحمدللہ، کسی کی اصلاح نہ ہو تو آپ کے یقین کو متزلزل نہ کر سکے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا لا تقتلنا برزقك ولا تهلكنا بعبادك ولا تقتلنا بعبادك. اللهم ربنا لا تسلط علينا. صلى الله تعالى على حبيبه رحمتك.
الله کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.